مخاليق مخاليق نما مخلوق مخلوق کی نما مخاليق سارے کائنات کے مخاليق اور مخلوق جتنے ہیں یہ سب تابع فرامین الہیہ ہیں, اللہ کے حکم اس کے تابع ہیں. جب مالک چاہتا ہے گردن مروڑ کر کے کام کرا دیتا, آسانیاں پیدا ہو جاتی. تو آسانی سے جینے کے لیے یہ دعا بہت اہم ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلته, ایک کارڈ ہو تو ان کو دے دیں تو وہاں افریقہ میں چھپوا کر سب کو دے دیں, دے دیں ان کو. اس مرتبہ ظہر کے بعد, ہر نماز کے بعد سات مرتبہ, اور نماز ظہر کے بعد 21 مرتبہ اس کو پڑھیں. بس پھر ان شاء اللہ غیر سے راستے پر, اور پھر اپنی دعا مانگے کہ اللہ میری یہ مشکل حل فرما دے اور آسان فرما دے. پاؤں وغیرہ کی چیزیں جیسے دعا کے کارڈ ہے اس جیب میں نیچے آ سکتا ہے نہیں, اور یہ جیب جو ہے یہ محترم ہے مقام پر ہے, تو کوئی اپنے شیخ کا خط ہو یا کوئی ہدایات ہو ڈائری وغیرہ بھی جیسے اس میں ڈائری میں رکھ. اب کوئی کہے کہ ہم کو لوگ ماڈرن سمجھیں گے, سمجھیں گے, ہماری نیت تو اللہ کا احترام ہے, اور جو کوئی دین کی باتیں ہیں کوئی لکھنا ہو تو حرف نہیں. اور ایک قلم بھی رکھتا, کب بھی ہوتا ہے کھانا, اب اس میں قلم یہاں سے نکالا لکھ دیا, اب دو دو قلم دیکھی موجود ہے, ایک تو تھا ایک بچے میں دیا گیا, تو قلم کا بھی محل صحیح ہے. یہاں اگر قلم ہے بیٹھ گئے ٹوٹ گئے محفوظ ہے کہ نہیں, اور خاص کر دین کی باتیں یا کوئی وظیفہ. وعلیکم السلام, بیٹھو بھائی اور ذرا اس طرف کو آ جاؤ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے یہ دانت کے سرجن ہے, وہ بہت ہی خوبصورت ٹوپی والا دانت کے سرجن ہیں, میں آپریشن بھی کر دوں, بہت ہی خالی خوش ہے. اور یہ شوگر کے اسپیشلسٹ ہیں, چار بات بہت اہم. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چار باتوں پر عمل کر لیا انشاءاللہ پورا دین پر عمل نصیب ہو جائے گا. نمبر ایک کی پیجامہ جو ہے ٹخنے سے اوپر, اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اس پر عمل کر لیا. میں نے ان کا اب کی جب میں گیا تھا تو آپ کا جتنے کرتے تھے سب اوپر تھے, ٹخنے سے نہیں چھپے تھے. نمبر دو, داڑھی ایک مٹھی رکھو, اپنی مٹھی ہو ہزار کی نہ ہو. حجام کا لڑکا بلا لیا 10 سال کا, وہ چھوٹی سی مچھی سے اپنی داڑھی کٹا کے ماڈرن ہو گئے تھوڑا سا. اپنی مچھی سے واجب ہے, یہاں پکڑ لو اب کہو کسی سے حجام سے اب کاٹو, مگر اپنے قابو اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھو, اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھو. دوسروں کو پکڑا دیا وہ کہتا ہے کہ یہ بال کاٹ دوں وہ بال سیڈول کر دوں, پھر ڈول ہو گئی, سیڈول ہوتے ہوتے داڑھی ڈول ہو گئی. اور ادھر جب کاٹے تو یہاں پکڑو کہ دیکھو یوں کر کے کنگھی کر کے یہاں پکڑو, اب جو بڑھ جائے کٹوا دو پھر اس طرف کو. یہ ہڈی جو ہے یہ ہڈی, اس کو داڑھ کہتے ہیں اردو میں, اسی سے داڑھی ہے. اور جو داڑھی رکھ لیتا ہے اللہ سے اس کی دوستی داڑھی ہو جاتی ہے, داڑھی کا وزن داڑھی سے, سمجھے؟ ایک مٹھی داڑھی کے بعد اللہ سے دوستی داڑھی ہو جاتی ہے. دیکھو یہ اس کو گاڑھی کے معنی بتاؤ فرنچ زبان میں, شاید اردو نہیں سمجھے گا. بھلی فرنچ میں گاڑی سمجھاؤ, یعنی گہری مضبوط. چاروں اماموں کا اجماع ہے, یعنی ہمارے فقہ کے چار امام ہیں, حنبل امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک اور امام ابو حنیفہ. چاروں اماموں نے لکھا ہے کہ کسی امام کے ہاں گنجائش نہیں کہ ایک مٹھی سے کم کر دیتی, واجب ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اما اخذ اللحیۃ دون القبضہ, یعنی داڑھی کو ایک مچھی سے کم کرنا, کما یفعلہ مخنث الرجال, جیسے کہ ہجڑے لوگ کرتے ہیں, وہ کما یفعلہ اہل المغاربہ, اور اہل مغرب اہل یورپ جیسا کرتے ہیں. لم یبیح احد, نقلہ تحت النفی ہے, لم یبیح احد فإن نقلۃ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم, یعنی کسی امام کے نزدیک جائز نہیں, پوری امت کا اجماع ہے. اور جس کو دیکھنا ہو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اس پر ہے, داڑھی کا وجوب, اس کو ہدیہ دے دو. اگر سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ رسالہ خرید کر حضرت پیش کر تو کام ہو گیا نا بھائی. دونوں میں ہمارے سب مرید فرسٹ ہیں الحمدللہ, جتنے مرید ہیں یہاں سب ہیں. اور جو مرید نہیں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف مریدوں کے لیے نہیں ہے, پورے امت کے لیے ہے یہ مسئلہ. لیکن مرید جو ہے میری کھیتی ہے, ہر آدمی اپنی کھیتی میں دیکھتا ہے غلہ میرا کیوں نہیں بڑھ رہا ہے, بولی ہے تو یہ جو ہوتا ہے وہ کسان ہے اور مرید کھیتی ہے اس کی. وہ چاہتا ہے کہ اس میں شریعت کے ایسے درخت لگ جائیں, اور بلکہ روحانی بیوٹی پارلر بھی ہے, جیسے لڑکی کو سجا کر شوہر کے لائق بنایا جاتا ہے خانقاہوں میں مسلمان کو سجا کر اپنی مریدوں کو پیر سجا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہاں وہ اللہ کو پسند ہو جائے. لڑکی کو جو بیوٹی پارلر کی دکانیں ہوتی ہیں نا بھائی, وہاں بھی ہوگی افریقہ میں بیوٹی پارلر, آپ کے یہاں بھی ہوگی علی گڑھ وغیرہ, تو یہ بیوٹی پارلر لکھا بھی رہتا ہے بھائی اور اس طرف اور کھسکو ادھر اس طرف آ جاؤ اور آپ ایسے آ جاؤ بھائی اور قریب آ جاؤ میرے. اور تھوڑا تھوڑا سا خوب مل کے بیٹھو آج اور ملو دیوار سے, دیکھو میں دیوار سے لگا دوں گا یعنی ہرا دیا. تو شیخ کو حق ہے کہ مریدوں کو ہرا دے, بولیے حق ہے جی. بس اب دیوار سے لگ گئے اب ٹھیک ہو ماشاء اللہ, اور ادھر تو نہیں کوئی اور ہے بس ٹھیک ہے. سلیمان مولانا سلیمان حافظ یہ بہت پرانے میرے دوست ہیں اور میرے شیخ کے خلیفہ ہیں, اور میرے شیخ شاہ مراد حق صاحب دامن برکاتہم نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلہ سے کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوں کی جگہ بھی بچ جائے گی. اچھا اب یہ چاچائی کی بھی طاقت دیکھنی ہے, اور خاص کر ان لوگوں کو جو ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں مگر تین ہوتے ہیں ماشاء اللہ کہو. اس لیے فرمایا نیچے اوپر ہونے سے کوئی فضیلت نہیں ہے, اللہ کے یہاں جو پیارا ہے وہ پیارا ہے اوپر بھی اور پیارا ہے نیچے بھی. بندے کی قیمت اللہ کی رضا ہے, جس سے مالک خوش ہے بس وہ ہر جگہ وہ قیمتی ہے, چاہے جھونپڑی میں ہو دریا میں ہو جنگل میں ہو پر پیٹ میں چٹنی ہو بریانی ہو کچھ بھی ہو. اور جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہے اس سے بڑا مسکین اور خسارے میں دنیا میں کوئی نہیں, اگرچہ تخت شاہی پر ہو اور تاج شاہی اس کے سر پر ہو, مگر اس سے یتیم اس سے مسکین اس سے خسارہ اس سے ذلیل کوئی دنیا میں نہیں ہے جس سے خدا ناراض ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, کیونکہ بندے کی قیمت اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہے. پرس مثبت بندہ مٹی کا ہے مگر مثبت خدا ہے, قیمت بڑھ گئی کیسے. شیشی ہے دیکھو, شیشی کتنے کے لیے آپ نے ایک ریال کی, اس میں 10,000 ریال کا عطر رکھ دیا رضوان صاحب نے, اور شیشی اتنی بڑی ہے اور اس میں عطر کے پود جو ہے کتنے کا رکھا 10,000 ریال, 10,000 ریال کا ایک تولہ رکھ دیا. تو شیشی کی قیمت تو وہی ایک ریال ہے, مگر اس شیشی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں ایک ریال کی ہے تو کیا اپنی قیمت بتاتی. شیشی کہے گی کہ میری قیمت اگر سے مارکیٹ میں ایک ریال ہے مگر میرے اندر جو مال ہے وہ 10,000 ریال کا ہے, زیادہ میری قیمت کو آئندہ ایک ریال مت کہو. واحد ریال ایک ریال پلس مثبت 10,000 ریال. تو جن کے دل میں اللہ ہے ان کی مٹی کی قیمت, جن کے قلب میں اللہ ہے ان کی اس جسم کی مٹی کی قیمت کو خالی مت کہو کہ ایک ناک دو کان لیے بیٹھے ہیں سب. اس کی مٹی پرس اللہ کی ذات ہے, آپ اس کی قیمت کی مثال نہیں دے سکتے, کیونکہ اللہ کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا, اللہ والوں کی بھی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو میں کہنا تھا کہ اس زمانے میں جگہ جگہ پاکستان میں کراچی میں دیکھتا ہوں بیوٹی پارلر. میں نے پوچھا بھائی یہاں کیا ہوتا ہے, ان کا یہاں جس لڑکی کو آج شوہر کے پاس جانا ہے اس کو سجایا جاتا ہے تاکہ شوہر کی نظر میں پسند آ جائے. میں نے کہا خانقاہوں میں بھی روحانی بیوٹی پارلر ہوتی ہے تاکہ پیر جو ہے سر سے پیر تک اس کی داڑھی کو ایک مشت کرا دے اور اس کی سر میں انگریزی بال لانے دے, پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر دے, اور اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی پر چلنا اور اللہ کی مرضی پر جینا اور اللہ کی مرضی پر مرنا نصیب ہو جائے. تو یہ جب بندہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کی بیوٹی پارلر دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے گی. یہ خانقاہوں کے بغیر بڑے بڑے علماء کی بھی صلاح نہیں ہوئی. دیکھ لو مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا علم کم تھا, مولانا قاسم نانوتھی کا علم کتنا تھا, مولانا حسین احمد گنگوئی کے قائم کتنا تھا، مگر ان لوگوں نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھائی اور کچھ نہیں شرمائے کہ ہم اتنے بڑے عالم ہو کر کیوں جائیں، اسی کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انڈا مرغی شیخ ہے اور انڈا شاہین بہت ہی قیمتی چڑیا کا انڈا ہے، لیکن اگر باہر رہے گا مرغی سے کہے گا اے مرغی تیری کوئی قیمت نہیں، میں ہنس کا انڈا ہوں اور شاہین کا انڈا ہوں، بادشاہی کا انڈا ہوں، میری قیمت کو تو کیا جانے. تو مرغی کہے گی جب تک میرے پروں کی گرمی نہیں لوگے تم کچھ دن میں مر جاؤ گے، زندگی تم نہیں پاؤ گے. جدھر سلطان بودھ مت کہو کہ میرا باپ بادشاہ تھا، تو کیا ہے، تو بے شک انڈا ہے کس کا، ہنس کا، بادشاہی کا، شاہین کا اور ہما کا، لیکن انڈا انڈا ہی رہے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، گندا بھی ہو جائے گا زیادہ دن گزرنے سے. مگر اگر مرغی کے پر میں 21 دن رہے بطخ کا انڈا، بطخ جو ہے مرغی سے افضل ہے تیرنے میں، مرغی تیر سکتی ہے. حکیم الامت کی بات سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ مرغی تیر نہیں سکتی اور بطخ تیرتا ہے، تو بطخ کا انڈا مرغی کے پر میں 21 دن تھا، بطخ انڈے سے بچہ نکل آیا بطخ اور وہ تیرنے لگا پانی میں. شیخ نے دیکھا کہ آ رہے یہ تو میرا مرید ہے، یہ تو پانی میں تیر رہا ہے، ہم نہیں تیر سکتے. تو بعض وقت میں بڑے بڑے بڑوں بہت بڑے بڑے مجددین کی تربیت ان سے کم درجے کے شیخ سے کرا دیا جاتا. اب لیکن بطخ کے انڈے کی جائز نہیں کہ اپنے شیخ کو حقیر سمجھے. من نظر الا شیخ ہی احتقارن، من نظر الا شیخ ہی احتقارن، جس نے اپنے شیخ کو کم تر جانا، واعترض علیہ اور اس پر اعتراض کیا، لم یفل ابدا، کبھی فلا نہیں پا سکتا، شیخ کا احسان بھی ساری زندگی ماننا پڑے گا. لیکن ہم لوگ ایک ہفتہ رہتے ہیں، ہم جب جنوبی افریقہ جاتے ہیں، حکومت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرغی ایک ہفتہ کسی انڈے پر بیٹھ جائے اور پھر یہاں سے وہ مرغی بھاگ جائے کہیں اور شہر میں، پھر کسی اور شہر میں، تو کسی انڈے میں بچے نہیں آئیں گے. 21 دن تک مسلسل رہو، ناگا نہ ہو، کبھی 44 دن کسی اللہ والے کے ساتھ لگا دو، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسی حیات آتی. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ انڈا اور مرغی میں تسلسل 21 دن کا ہے اور روحانی طور پر مرید اور پیر میں 40 دن کا ہے. یہ کورس ہے، اس میں ناگا مت کرو. زندگی میں ایک دفعہ، جنت ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا کام اگر بن جائے تو 40 دن کیا چیز ہے. میڈیکل کالج میں کتنے برس پڑھا، بی اے اور میٹرک کتنے برس پڑھتے ہیں، طبیہ کالج میں لوگ کتنے پڑھتے ہیں، 40 دن نہیں نکال سکتے ہو اللہ کے لیے کہ اپنے شیخ کے دروازے پر پڑ جاؤ بری جناب. مگر 40 دن جو پڑھنے کا ہے وہ ایسا رہے کہ پان کھانے میں نہ نکلے، حدود خانقاہ سے باہر قدم نہ نکالے. جیسے انڈا کہیں چلا جائے اور مرغی کہیں چلنے جائے، تو مرغی کے ہٹنے سے انڈے کی گرمی میں وہ گیٹ ہو جائے گا، ناگا ہو جائے گا، سمجھ گئے. اس لیے اللہ کی شان دیکھیے کہ جس زمانے میں مرغی انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے وہ انڈے سے ہٹتی نہیں ہے، اس کا کھانا پینا بھی وہی دیا جاتا ہے، سمجھ گئے آپ. کون دیتا ہے؟ جو مرغی اور انڈے کا مالک ہے، اس کے ذمے اس کی کفالت ہے، سمجھ گئے جناب. تو اللہ تعالیٰ جس شیخ سے اپنے بندوں کو روحانی حیات دینا چاہتا ہے، اس شیخ کی غذا انہیں مریدین کے پاس بھیجتا ہے تاکہ شیخ جاتا نہ جائے اپنا روزی کھانے، رزق کھانے کے لیے، سمجھ رہے آپ. یہ جو آپ لوگ دعوتیں کرتے ہو یاد نہیں کرتے، یہ اللہ کھلاتا ہے ان کو تاکہ یہ مرغی دور نہ ہو جائے اور انڈے بےچارے بغیر زندگی کے محروم نہ ہو جائے. جس طرح سے آپ مرغی پالتے ہو، انڈے پالتے ہو، تو مرغی کا دانا پانی جس زمانے میں وہ انڈے پر بیٹھتی ہی دیتے ہو کہ نہیں، تاکہ مرغی ہٹ نہ جائے اور تسلسل ٹوٹنے سے اس کی حیات خطرے میں نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کے رزق کی کفالت قبول فرماتے ہیں جن سے دین کا کام لیتے ہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے خدا، علماء دین کی روزی کو ایک جگہ نہ دے، دنیا میں پھیلا دے، تاکہ اپنی روٹی جہاں کھانے کے لیے جائیں وہاں دین بھی پھیلائیں. مولانا سلیمان، یہ لوگ جو مولویوں کی دعوتوں پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی مولانا کے لوگوں کے تو بڑے مزے ہیں، ارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ علماء دین جو ہیں ان کی روزی کو اللہ منتشر کر دے، اپنے روزی قسمت کی روزی کھانے جائیں گے تو وہاں دین پھیلائیں گے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو اوپر بیٹھے وہ اپنے کو افضل نہ سمجھے اور جو نیچے بیٹھے وہ اپنے کو کمتر نہ سمجھے، یہ سوچے کہ اللہ جہاں جس کی جو قیمت ہے وہی رہے گی، جگہ کی کمی۔ اور حضرت نے جو ہنس کر کے فرمایا کہ موتی نیچے ہوتا ہے سمندر میں، موتی نیچے ہوتا ہے اور ترازو کا بھاری پلہ نیچے ہوتا ہے، لیکن یہ مثال، اس مثال سے ایک گمراہی کا بھی خطرہ ہے کہ مریدین اگر بیٹھے ہوں تو اپنے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھاری پلے والے ہیں اور میرا شیخ ہلکا ہے۔ ہر چیز کو بزرگوں کی بات سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ اللہ میرے شیخ کی بات ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیخ بھی اپنے کو کمتر سمجھے، لیکن مرید کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مرشد کو کمتر سمجھے اور سمجھے ہم موتی لوگ نیچے ہیں اور بلبلا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھا؟ یہ بلبلوں کے لیے جائز نہیں ایسا سوچنا، بلبلوں کے لیے، بلبل کی جمع بلا بھی لاتی ہے۔ تو خانقاہ کی تعریف کیا ہوئی؟ روحانی بیوٹی پارلر، سمجھ گئے؟ اور دنیا کے جو بیوٹی پارلر والے ہوتے ہیں ان کی دکانوں میں صرف اس کا ظاہر بنایا جاتا ہے، لڑکیوں کا ظاہر، خوب کاجل لگایا، خوب لپسٹک پلسٹک تمام دنیا بھر کا، اور پاؤڈر واؤڈر لگا کر، اور کالی بھی ہو تو گوری کر دیتے ہیں پاؤڈر واؤڈر لگا کر، ہے نا؟ لیکن سنو، اللہ والوں کے ہاں جو بیوٹی پارلر ہوتی ہے وہ اندر بھی درست کر دیتے ہیں، ان کے اخلاق صحیح نہیں کر سکتے بیوٹی پارلر والے۔ آئی اور لڑ لڑ کے ناک میں دم کر دیا شوہر کو، اور شوہر صاحب روتے ہوئے آئے ہمارے آئی سی یو کمرے میں خانقاہ میں کہ میرا ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اب وہ میری پٹائی کرتی ہے، یعنی وہ کہتی ہے میرے پہلے کھانا کا ایک لقمہ منہ میں نہیں رکھ سکتے، جب تم میں کھاؤں تو میرے ساتھ کھاؤ، تم نے پہلے کیوں منہ میں رکھ لیا؟ اور کہتی پٹائی بھی کرتی، بڑی تگڑی بھی ہے، اور پہلے اتنی تگڑی نہیں تھی، شادی کے بعد تگڑی ہوں، مجھے اس کے مستقبل کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قوت میری قوت سے زیادہ ہو جائے گی، اور یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ ہم کو پٹائی بھی کرے گی۔ تو میں نے کہا تم طلاق دے دو، جو بیوی شوہر کی پٹائی کرے اس کو طلاق دو۔ تو اس نے طلاق کیسے دوں؟ وہ بڑی چالاک لڑکی تھی، 5 لاکھ روپیہ اس نے مہر رکھا ہوا، اور ہم پاگل تھے اس کے عشق میں، میرے پاگل پن سے اس نے فائدہ اٹھا لیا کہ جو مہر رکھیں گے قبول کرے گا۔ میں نے کہا آخر تو موتیا ہو گئے، تمہاری آنکھ میں روشنی نہیں تھی مستقبل کو، بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حقیر امت کو یہ 2-3 جملے میرے سونے کے پانی سے لکھ لو۔ ایک تو حقیر امت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ، عشق مجازی عذاب الہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی حسین کو مت دیکھنا، یہ جملہ نوٹ کر لیا دماغ میں؟ کیا؟ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ نمبر دو کہ اگر عشق مجازی استران اور تیز ہوا اور دونوں نے گندے پھیر کر لیے گناہ کے، تو گناہ کرنے والے اور گناہ پر راضی ہونے والے، فائل اور مفعول، دونوں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں، اس ذلت کی کوئی تلافی تاحیات نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تک کہ کوئی فائل اپنے مفعول کو، چاہے عورت ہو یا مرد لڑکا ہو، اس کو ہدیہ دینا بھی جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہدیہ دے گا، اگرچہ قرآن شریف ہو، اگرچہ تسبیح ہو، مسلح ہو، اس مسلح پر جب نماز پڑھے گا اس کو اپنا گناہ یاد آ جائے گا کہ اس مسلح کو دینے والے نے میرے ساتھ کسی زمانے میں برا پیش کیا، اور ہر وہ چیز جو مذکر معصیت ہو وہ حرام ہے۔ بتائیے علماء حضرات بتاؤ بھائی، آپ تو ماشاء اللہ بتاؤ، جو چیز گناہ یاد دلا دے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کی بستی سے جب گزرے تو سب لوگ آنکھوں پر پردہ ڈال دو، گنہگار کی بستی کو بھی مت دیکھو اور روتے ہوئے گزر جاؤ، تو بتائیے کتنا نقصان ہوا۔ اور اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب فائل اپنے مفعول کے لیے، مفعول فائل کے لیے دعا کرے گا تو بھی اس کو گناہ اپنا یاد آ جائے گا، اور اسے خود شرم آئے گی کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے اس کا نام لوں۔ کتنا نقصان ہوا ایک مسلمان سے محروم ہو گیا دعا سے، ہدیہ دینے سے، یہاں تک اس کی خبر پر بھی جانے سے۔ خبر پر بھی جائے گا تو اسے یاد آئے گی معصیت، اور یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلا دے وہ چیز ناجائز ہے، اور شرم لگائے گی اللہ سے کہ حضور میں اس کا نام لیتے ہیں، اور ایک مسلمان کی آبرو کا جنازہ دفن ہو جاتا ہے اس مجازی کے گناہوں سے۔ لہذا یہ بات حقیر امت کی دو جملے نوٹ کر لینا، کلیا نوٹ دماغ میں. عشق مزاجی کیا ہے؟ عذاب الہی. نمبر دو, فاعل اور مفعول دونوں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. نمبر تین, حاجی صاحب کا لے لو. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرید ہے شیخ کی بات ایک حسین لڑکے سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی تم نے ذرا میری حضرت کی باتیں سناؤ. میں نے پکڑ لیا اس کو, میں نے کہا یہ بڈھے بڈھے مرفوضات یاد کیے ہوئے, ان سے کیوں نہیں سنتے؟ شیطان کبھی دین کی شکل میں, کبھی دین کی شکل میں دین کو تباہ کرتا. اب ایک عالم نے مجھ سے پوچھا, میرے شیخ سے, میں بھی تھا مولانا شاہ اللہ وقف دام برکات ہوں, کہ شیخ کی مجلس ہو رہی ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکہ شریف میں, تو میں جا کر مجلس میں بیٹھوں یا طواف کروں؟ حضرت کا جواب سن لو کہ اگر تمہاری آنکھ میں تکلیف ہو تو پہلے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ گے یا تلاوت کرو گے؟ تو بزرگوں کی صحبت سے کعبہ کچھ اور نظر آئے گا انشاءاللہ. ایک لاکھ طواف کر لو لیکن اللہ والوں کی صحبت اٹھانے کے بعد جب اخلاص اور ایمان یقین بڑھ جائے گا تو آپ کو کعبے کا بھی فیض زیادہ ملے گا. حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی نفلی عبادت چھوڑ کر اللہ والوں کے پاس بیٹھو, ان کے ذریعے سے آپ کو معرفت حل ہوگی, اخلاص ملے گا, پھر تمہاری دو رکعت ایک لاکھ رکعت سے افضل ہو جائے گی. عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے. تو بزرگوں کے پاس جا کر یہ مت سوچا کرو کہ اتنی دیر تو ہم اتنا پارا پڑھ لیتے, اتنی دیر تو ہم اتنی نفلیں پڑھ لیتے. نہیں, ایک لاکھ نفل پڑھ سکتے ہو. اللہ والوں سے کے پاس بیٹھ کر قلب کو ایسا یقین اور ایمان عطا ہوتا ہے اور ایسی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ آپ کی دو رکعت ایک لاکھ رکعت سے افضل ہوتی ہے. نمبر دو, کہ آپ نے دین کا جو مضمون سیکھا, حدیث شریف میں ہے کہ ایک مضمون کے سیکھنے سے ایک ہزار رکعت نفل افضل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. کوئی دین کی بات سیکھ لے انسان تو ایک ہزار رکعت سے زیادہ افضل ہے. اب آپ بتاؤ کہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شرف قبول بخشیں, تو کتنے ہزار رکعت جمع ہو جائے گا؟ اتنا پڑھ سکتے ہو؟ ارے بھائی, شارٹ کٹ راستہ ہے. مختصر راستے سے صحبتوں میں اللہ والوں کے بیٹھ کر اڑ جاؤ. اڑنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک چوٹی نے کہا کہ اللہ میں کعبہ جانا چاہتی ہوں, اور وہ چوٹی ہندوستان کی تھی. اللہ نے اس کو الہام کیا کہ انتظار کر, میں کبوتر بھیجتا ہوں کعبہ شریف سے, وہ اڑ کر کے وہاں آئے گا, اس دیوار پر بیٹھے گا, تو چپکے سے اس کے پیر میں چپٹ جانا. کبوتر کو اللہ نے الہام کیا کہ فلاں ہندوستان کے گاؤں میں ایک چونٹی ہے جو میرا گھر دیکھنا چاہتی ہے, اور اس کے ضعف کمزوری کا یہ عالم ہے کہ کبھی ایک کروڑ سال میں بھی نہیں پہنچ سکتی یہاں, لہذا تو ایسا کر, اے کبوتر جا اڑ جا, وہاں اس چونٹی کو وہ میں الہام کروں گا, وہ تیرے پیر سے لپٹ جائے گی. حکیم الامت کے باز میں ہے یہ. وہ کبوتر آیا, چونٹی اس سے لپٹ گئی. تھوڑی دیر میں وہ کبوتر حرم کا تھا, بیت اللہ شریف کا, وہ آ گیا اور چونٹی کعبہ شریف پہنچ گئی. تو حکیم الامت کی بات سنا رہا ہوں, مجدد زمانہ, کہ جو مرید کسی اللہ والے سے لپٹ جاتا ہے, اس کے قدموں سے چپٹ جاتا ہے, تو اب وہ جب پرواز کرتا ہے تو وہ بھی وہیں عرش اعظم والے مولا سے مل جاتا ہے, ورنہ ہزاروں سال عبادت کرتے رہو. اس لیے جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے, وہ فوراً کوئی شیخ اگر صاحب نسبت آ جائے تو اس کی صحبت کو غنیمت سمجھتا, اور جو نادان ہوتا ہے وہ ہر وقت گھڑی دیکھتا ہے کہ اتنی دیر میں تمہیں اتنی نفل پڑھ لیتا, اتنی تلاوت کر لیتا. نادان لوگ, دانا بن جاؤ تب جا کے دانا ملے گا, دانا بننے سے معرفت کا دانا ملے گا. سمجھ گیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں بالغ ہوتے ہی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں میں طب پڑھ رہا تھا, وہ مجھے مل گئے. روزانہ ہم ان کے پاس دو تین گھنٹہ بیٹھتے تھے, تین برس تک برابر. یہ میں نے ان سے کیا پایا, وہ میرا دل جانتا ہے اور آپ کا بھی دل جانتا ہے. اگر اختر آج ان بزرگوں کے پاس نہ بیٹھا ہوتا تو آپ میرے پاس آنے سے کچھ نہ پاتے, اور جب کچھ نہ پاتے تو ایک دفعہ آتے, اس کے بعد پھر کبھی نہ آتے. کچھ پاتے ہیں تب آتے ہیں بار بار. سمجھ گیا؟ کچھ ملتا ہے اللہ والوں سے تب انسان اللہ والوں پر فدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے بعد دس سال پھول پور میں اپنے شیخ کے ساتھ تھا. کون سا شیخ؟ جس کو حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ شخص عبد الغنی, یہ مولانا عبد الغنی اپنے زمانے کا صدیق ہے. حضرت نے خط لکھا تھا کہ میں جب دنیا کی زمین پر چلتا ہوں اس زمین پر, تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. تو حکیم الامت نے اس خط کو دیکھ کر فرمایا کہ جن کا خط ہے یہ اپنے زمانے کے صدیق ہیں. تو بزمان متجد زمانہ, یہ صدیق زمانہ کی صحبت اختر نے دس سال مجھے عطا فرمائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ مرتبہ خواب میں دیکھا تھا میرے شیخ نے. اور فرمایا اختر میں نے ایک دفعہ اس طرح دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے لال لال دورے بھی میں دیکھ رہا تھا خواب میں. ہاں کہتا واضح خواب ہے جی. اور میں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا عبد الغنی نے آج آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو ارشاد فرمایا ہاں اے عبد الغنی آج تو نے مجھے خوب دیکھ لیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دس برس مسلسل رات دن میں نے اپنے شیخ کی رات تہجد کی آہوزاری بھی سنی. دس سال تک رات کو اٹھ کے ہر دو رکعت کے بعد حضرت روتے تھے, خوب روتے تھے. وہ میں نے میرے کانوں میں وہ آواز ہے میرے شیخ کے رونے کی, اور ایک آنسو یہاں آ کے ٹھہر جاتا تھا. پوری تقریر ایک گھنٹہ ہو یا دو گھنٹہ وہ یہی رہتا تھا, گرتا ہی نہیں تھا. اس لیے اپنی سیٹ ریزرو کرا لیتا تھا. وہ پتہ نہیں کیا گڈھا بنا لیا تھا روتے روتے. تو وہ یہاں ٹھہرا رہتا تھا اور حضرت کی تقریر الگ ہوتی تھی, وہ آنسو کا قطرہ الگ تقریر کرتا تھا. اور آسمانوں کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے معاف فرما دی. ہر وقت اللہ سے باتیں سنتا تھا میں, اللہ سے ہر وقت باتیں کرتے تھے. آسمان کی طرف دیکھا معاف فرما دی, اور کبھی فرمایا اے قرارے جانے بے قرارا, اے قرارے جانے بے قرارا, آپ ہم بے قرار جانوں کے لیے قرار ہیں, آپ ہی سے ہمارے دل کو سکون ہے. اور فضاؤں میں بھی اللہ لکھتے تھے ایسے, میں سمجھ لیتا تھا, لکھتا تھا یوں الف بنایا پھر یوں کیا پھر یوں پھر یوں, اس کا اللہ فضاؤں میں بھی اللہ لکھتے تھے. اور ہر پانچ بارہ روزانہ قصید بردہ روزانہ, ساتوں منزل روزانہ مناجات مقبول کی. یہ نہیں کہ ایک منزل ہم سے تو ایک منزل میں مشکل ہو جاتا, ساتوں منزل مناجات مقبول کے روزانہ پڑھتے تھے. اور قصید بردہ مکمل, بارہ تسبیح مکمل, بارہ رکعت تہجد کی الگ, اور پھر پانچ بارہ روزانہ, کبھی دس بارہ پڑھا. تین بجے رات, یہ چشمدید میرا, یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا. تین بجے رات کو اٹھے حضرت, گیارہ بج گئے, ایسی بیٹھی ہوئی گیارہ, سب پڑھا جتنا تھا اس دن دس بارہ پڑھا. تو فرمایا آٹھ گھنٹے ہو گئے اختر, میں نے ٹیک نہیں لگایا دیوار سے, اور ستر سال کی عمر تھی. اور ہر دس بیس آٹھ کے بعد نعرہ لگتا تھا. جیسے ریل کے انجن میں اسٹیم زیادہ ہو جائے تو ڈھکن کھول دیتا ہے نا, ریلوے ڈرائیور ڈھکن کھول کے بھگ بھگ کرتا ہے, تو حضرت کی اسٹیم اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ معلوم ہوتا سینہ پھٹ جائے گا. تو زور سے نعرہ مارتے تھے اللہ, جب اللہ کہتے تھے تو پوری مسجد ہل جاتی, دیواریں ہل جاتی, معلوم ہوتا اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو دوستو ایسے بزرگوں کی صحبت کو غنیمت سمجھنا, اللہ والوں کی صحبت ہی سے اللہ ملے گا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والے سے, آم ملتا ہے آم والے سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, کباب ملتا ہے کباب والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. پکی پکائی ان کی مجاہدات کے صدقے میں آپ کو پکا پکایا مال مل جاتا ہے. جیسے سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ, ایک شرابی کو دیکھا کہ شراب پی کر پاگل ہو رہا ہے اور قے کر رہا ہے, اوور فل ہو گیا قے ہو رہی. تو آپ نے, وہ مسلمان لڑکا تھا نوجوان, اور اس کے باپ سے سلطان ابراہیم ابن ادھم کے کچھ تعلقات تھے, تو فوراً بالٹی لائے, قے دھویا اور اس کا منہ بھی دھویا, وہ ہوش میں آ گیا, وہ ہوش میں آ گیا. بارہ بجے ٹھیک ہے, بس دو چار منٹ اور بیان کروں گا اس کے بعد ختم. وہ ہوش میں آ گیا, اس نے کہا حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم آپ نے سلطنت بلخ اللہ کے لیے چھوڑی, آپ میرے پاس کیسے آ گئے مجھ جیسے شرابی نالائق کے پاس؟ تو فرمایا کہ تم میرے اللہ کے بندے ہو, اللہ میرا دوست ہے, دوست کے لڑکے سے, دوست کے غلام سے, دوست کی چیز سے محبت معلوم ہوتی ہے, لہذا میں اللہ کے لیے تمہارا منہ دھویا اور اللہ کے لیے میں نے تمہارا یہ قے دھو دیا ہے. بس میں نے اللہ کی نسبت سے کہ تم مسلمان ہو کلمہ گو, مگر غم یہ ضرور ہے کہ تم زبان سے کلمہ پڑھتے ہو اسی منہ سے شراب پیتے ہو. بس اس کے دل پر چوٹ لگ گئی, اس نے کہا مجھے بیعت کر لو, توبہ کرا دو. اور اللہ لا اشرب خمرن ابدا, اللہ کی قسم کبھی اب شراب نہیں پیوں گا. جب جیسی توبہ کیا بیعت ہو گیا, اسی وقت آنکھ بند کر کے سلطان ابراہیم ابن ادھم نے کشف میں دیکھا کہ اس زمانے کے سب بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ ہو, اس کا نام انٹر ہے, بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ. اسی رات کو ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات شریف میں لکھتے ہیں, عربی زبان کی میں گیارہ جلدوں میں شرح ہے جس کا ترجمہ اختر آپ کو سنا رہا ہے. رات میں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں پوچھا کہ اے اللہ, ایک شرابی نے توبہ کیا اور نہ تہجد نہ تلاوت نہ روزہ نہ حج نہ عمرہ, اتنی بڑے اولیاء اللہ نے اس کو آپ نے کیوں شامل کر دیا, یہ راز مجھے بتا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواب میں, ملا علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلطان ابراہیم ابن ادھم تم نے میری خاطر سے سلطنت چھوڑی، 10 سال قاری نیشاپور اور دریائے دگڑا کے کنارے عبادت کیا، اور میری محبت میں تم نے میرے گنہگار بندے کا منہ دھویا، فانت غسلت وجہہ لاجلی، فانت غسلت وجہہ لاجلی، تو نے اس کا منہ دھویا گنہگار کا میری محبت میں، فقصدت قلبہ لاجلک، میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا، اور جس کا دل میں دھوؤں اس میں رزیلے کا امالہ نہیں ہوتا، ازالہ ہوتا ہے، جو ناممکن ہے، کوئی شیخ ازالہ نہیں کر سکتا، رزائل کا امالہ کرتا ہے، لیکن اللہ جس کا دل دھوئے اس کے قلب میں تو ازالہ ہی ہو جاتا ہے. اس پر محققین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ فائدہ اس کو کیوں ہوا، سلطان ابراہیم ابن ادھم کا مجاہدے کا اثر تھا اس میں، سمجھا؟ تو اس لیے وہ جلد ولی اللہ ہو گیا. تو جو لوگ مجاہدہ کیے ہوئے ہیں ان کی صحبتوں سے انسان جلد راستہ طے کر لیتا ہے. اس کی مثال اور سنیے، ایک رقم آپ کے پاس 10,000 ہے، زکات فرض ہے، رمضان کی 25 کو آپ ادا کرتے ہیں زکات، 24 کو 10,000 اور آ گئی تو اس پر بھی زکات فرض ہو جائے گی، اگرچہ اس نے ایک سال اپنے اوپر گزارا نہیں، ابھی آئی ہے، 24 کو آئی اور ایک ہی دن میں بالغ ہو گئی، اور پھر زکات اللہ نے فرض کر دیا. کیوں؟ اس رقم کی صحبت کی برکت سے جس نے 11 مہینہ مجاہدہ کیا ہے. بھائی یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے، پوچھ لو مفتی حضرات سے، اس مسئلے سے بڑے بڑے اہل فتاوا مجھ پر وزد کرنے لگے کہ کہاں تیری نظر پہنچی، مسئلے فقہ سے، تصور تو نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ زکات کے اس مسئلے سے میں نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو لوگ مجاہدات کیے ہوئے ان کی صحبت میں رہو، جلد بالغ ہو جاؤ گے. جیسے کہ زکات کی رقم آپ کے پاس 10,000 ہے، 25 کو زکات دیتے ہو، 24 کو ایک رقم آ گئی 10,000 نفے کی، اس پر بھی زکات فرض ہو جائے گی، اس کی برکت سے بالغ ہو جائے گی. مولانا حسن، ارے علماء حضرات بتاؤ نا بھائی، مفتی صاحب، مفتی حسین ہو گئی نا، دیکھا آپ نے اس کا. لہٰذا اب کیا باقی رہ گیا، آج تو اس کے بعد مجلس ختم، جلدی بتاؤ. اپنا عالم الگ بناتا ہے، یعنی اللہ کے عاشقوں کے زمین و آسمان دل کے الگ ہوتے ہیں، ان کا سورج و چاند الگ ہوتا، ہر عارف باللہ ولی اللہ اس کا ایک عالم کائنات ایک رکھتا ہے دل میں، کیونکہ خالق کائنات رکھتا ہے، تو کائنات کیا چیز ہے. تو حضرت نے میرا یہ مصرع سن کر کہ اپنا عالم الگ بناتا ہے، فرمایا میرا ایک مصرع اس میں لگا لو، عشق میں جان جو گنواتا ہے، عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے، جان کی بازی لگا دو، اللہ کو ناراض نہ کرو، دیکھو اللہ کیا دیتا ہے. اور جن پر جان دے رہے ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، جن حسینوں پر بیوقوف لوگ جان دے رہے ہیں نظر بازی سے، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی کینسر ہو جائے، گردے بیکار ہو جائیں اور خون کا فلٹر شروع ہو جائے، کوئی معشوق قریب نہیں آئے گا، سب لات مار کے بھاگ جائیں گے. لہذا لات و منات کے چکر میں مت پڑو، بجائے اس کی لات و منات ہم کو لات مارے، ہم ان کو لات مار دیں. سمجھ رہے ہو حسن؟ ارے حسین، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. لا الہ الا انت کا ترجمہ عاشقانہ اختر ہی کرتا ہے، لا الہ الا انت، آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ سبحانک، آپ پاک ہیں تمام عیوب سے، بے وفائیوں سے، مگر ہم نالائق ہیں، بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں، انی کنت من الظالمین، ہم ظالم لوگ ہیں. یہ ترجمہ عاشقانہ کر رہا ہوں، ہو گیا نا. اب یہ شعر پیٹنٹ اور لمیٹڈ اور مرکب ہو گیا، ایک مصرع مخدوم کا، ایک خادم کا، عجیب شعر ہے. ایک مصرع میرے شیخ خادم کا ہے اور ایک مخدوم کا ہے. عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے، تھوڑی سی ہمت کرو، پھر جب اللہ مل جائے گا، خون بہا مل جائے گا، جب تمناؤں کا خون کرو گے اور خدا اپنے قرب کا خون بہا عطا کرے گا، تو سب بھول جاؤ گے سارے عالم کو، سلاطین کے تخت و تاج آپ ان نگاہوں سے گر جائیں گے، لیلائے کائنات کے نمک گر جائیں گے، آفتاب و چاند پھیکے نظر آئیں گے. اور یہ شیخ پڑھو گے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. اور کیا ہے،
خلوت غار حرا سے.
دیکھو یہاں ایک غار حرا ہے جہاں نبوت کا آفتاب طلوع ہوا تھا، اس پر میرا شعر سن لو. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، یعنی نبوت کا آفتاب غار حرا سے طلوع ہوا. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو؟ ویرانوں کو حقیر مت سمجھو، بعض ویرانوں میں ایسے خزانے ہیں جو پورا شہر خرید سکتے ہیں. جو لوگ اسی لیے معروف میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کو، دل کی بری تمناؤں کو ویران کر دو، دل کی بری خواہشات کو ویران کر دو، تو تمہارا قلب ویران ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ویرانے میں اپنے قرب کا خزانہ رکھ دیں گے. اور فرمایا کہ اے نادان دوستو، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے باپ دادا ویرانے میں خزانہ دفن کرتے تھے؟ گنج در ویرانی است ہے میرے من، اے میرے سردارو، ادب کرنے والا نا ہم لوگوں کا، میرے من کہہ رہا ہے، میرے میر سردار، کیا تم نے باپ داداؤں سے نہیں سنا کہ جنگلوں میں خزانہ دفن ہوتا تھا، شہر میں نہیں دفن کرتے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرب کا خزانہ اس دل میں دفن عطا فرماتا ہے جو دل اپنی بری خواہشوں کو ویران کر دے، اور پھر اللہ کی تعمیر نصیب ہوتی ہے. جو شخص کی نظر بچاتا ہے تو اس کے قلب کی تعمیر اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی سے فرماتے ہیں، کیونکہ قلب نظر بچانے سے دل ٹوٹا، دل ٹوٹا، زلزلہ آیا، دل کے شیشے کھڑکی ٹوٹ گئے، اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی کے مٹیریل سے تعمیر فرماتا ہے. اس پر اختر کا شعر جو میرے شیخ مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں. دیکھیے کیسا شعر میں یہ مضمون ادا ہوا کہ اپنی تمنا، اور دیکھیے سورج کب نکلتا ہے؟ جب مشرق لال ہو جاتا ہے. بولیے بھائی سلیمان مولانا، مشرق جب لال ہوتا ہے تب نا سورج نکلتا ہے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کہ سرخ افق سرخ نہ ہوا ہو اور سورج نکل آئے؟ تو اللہ تو مرارمی کا ایک غلام خادم پیش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ جب دل میں بری تمناؤں کا خون کرو، اس کو خون کر دو، بری تمناؤں پر عمل نہ کرو، خون تمنا پی لو، دل سرخ ہو جائے گا اور چاروں افق دل کے لال ہو جائیں گے، تو آپ کو اپنے قلب میں اللہ کے قرب کے آفتاب ہر افق سے طلوع نظر آئیں گے. بہت بڑا خوبہا ہے اور ان کو دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا. عقلن میں کہتا ہوں کہ یہ بیوقوف پریشان رہے گا. حسینوں کو دیکھنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ایک عناصر متضادہ سے ہم مرکب ہیں. اپنا وزن تو کافی تھا اور اس معشوق کا بھی عناصر متضادہ، آگ، پانی، مٹی، ہوا کا بوجھ آ گیا. اب اپوزیشن تو ہو گئے آٹھ، اور وہ ساتھ جو تھے مرکز وفاق اور کمزور ہو گیا گناہ سے. کیسے بے چینی رہے گی؟ نہیں رہے گی. یہ طبی تخلیق ہمارا، اس کو کوئی خاص مولوی نہیں بیان کر سکتا جب تک طبیب نہ ہو. عناصر متضادہ اربا وغیرہ تو شیخ یہ کتاب دن میں تو آیا تھا کہ روح اس کو کنٹرول میں رکھتی، اسی لیے مرنے کے بعد سارے عنصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا اپنے اپنے مرکزوں میں بھاگ جاتے ہیں اور قبر خالی نظر آتی. تو عناصر متضادہ روح کنٹرول کرتی ہے. ہمارے جسم کا بقا روح پر ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ کسی جسم پر عاشق ہو گئے تو اس کا بھی چار اپوزیشن، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس کا بھی آپ پر لگ گیا، کیونکہ اس کے خیال میں آپ پاگل ہو رہے ہیں. چڑھ گیا کہ نہیں اس کا عشق؟ اس کا وزن بھی آ گیا اس کے اوپر. اب روح ہو گئی کمزور اللہ کی نافرمانی سے، پریشانی نہیں ہوگی. جو پری کے پاس گئے جو شانی لے آئی، پریشانی، پریشانی میں بھی پری ہے. بس بھائی مضمون پورا ہو گیا نا، اب تو کچھ بات نہیں. اور اہل محبت مرتب نہیں ہوتے، یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو محبت والے ہیں مرتب نہیں ہوتے. اہل محبت کی صحبت کو غنیمت سمجھو. اہل محبت کی غنیمت کی صحبت کو غنیمت سمجھو. جو اہل محبت کے پاس رہتے ہیں وہ اہل محبت ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ایک، اور اللہ کے احسانات کا مراقبہ، اور اہل اللہ کی صحبت، اہل عشق و محبت کی صحبت سے انسان اللہ کا عاشق اور اہل محبت ہو جاتا. بے نمازیوں میں بیٹھے گا بے نمازی ہوگا، نمازیوں میں رہے گا تو بے نمازی بھی نمازی ہو جائے گا. خدا کے عاشقوں میں رہو، اگر عاشق نہیں ہو انشاءاللہ عاشق ہو جاؤ. بس دعا کر لو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. یہ اللہ اب آپ کے شہر بلد امین مکہ مکرمہ میں اختر کی آخری مجلس ہے، اور بیماری سے حرم بھی نہیں جا سکا، مگر دینا تو آپ کو ہے. کعبے کی عمارت سے نہیں ملتا، آپ ہی عطا فرماتے ہیں. گھر تو آپ کا ہے، دروازے کے اندر سے آپ ہی عطا فرماتے ہیں. لہذا آپ ہمارے بیماری سے باخبر ہیں. آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت اور ایمان و یقین کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرما جس پر آپ اولیاء صدیقین کا انتخاب فرماتے ہیں، اور اپنے اولیاء صدیقین کی جو منتہا تک ہے اختر کو، اس کی ضروریات اور میرے احباب کو وہاں تک پہنچا دے. اور چونکہ آپ کریم ہیں اور کریم لیاقت و قابلیت نہیں دیکھتا، نالائقوں پر بھی فضل کرتا ہے، اس لیے اختر اس کی جرت کرتا ہے. اور اپنی بے حیائی کے ساتھ مانگتا ہوں، شرم بھی آتی ہے کہ اختر اس قابل نہیں ہے، لیکن اے خدا ہم اپنی قابلیت کے زیر نظر آپ کو نہیں مانگتے، ہم آپ کی قابلیت و کرم پر نظر کر کے آپ سے مانگتے ہیں. کیونکہ چھوٹا منہ تو ہے مگر بڑا منہ آپ بنا سکتے ہیں. چھوٹے منہ سے بڑی منہ، بڑا منہ کی درخواست وہاں نہیں ہوتی جن کے اختیار میں منہ بنانا نہیں ہے. آپ ہی نے تو ہمارا منہ بنایا، آپ ہمارے چھوٹے منہ سے ہماری بڑی بڑی درخواستوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہم سب کو اولیاء صدیقین کے منتہا تک پہنچا کر اور دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما کر اور ہمارے غموں کو اور مشکلات کو خوشیوں سے ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل کر ہم سب کو عافیت کے ساتھ اور ہماری اولاد و ذریات کو عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرما دے. اور جو کچھ نہیں مانگا بے مانگے آپ سب کچھ عطا فرمانا, کیونکہ مانگنے کا وقت نہیں, ذوق بھی ہے. آپ ابا اپنے بچوں کو بے مانگے بھی دیتے ہیں, لہذا ہم نے مانگا جتنا مانگا, اب اس کے بعد دونوں جہان بے مانگے عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اب دو بات سے ہو گیا نا, اب تیسری بات جو دنیاوی بیوٹی پارلر نہیں جانتے, نظر کی حفاظت. نظر کیوں, نظر مارنا کسی حسین کو ایک سیکنڈ دیکھ لینا یہ زنا ہے آنکھوں کا, یاد رکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے, زنا آئے نہ نظر. لہذا جب نظر آ جائے, دور سے بھی معلوم ہو جائے کہ کوئی حسین آ رہی ہے یا حسین آ رہا ہے, تو نظر پہلے ہی سے نیچی کر لو. اچھا یہ بتاؤ, سانپ جب آ رہا ہو کالا اور تیزی سے آ رہا ہو, تو آپ اس کو ایک آدھ سیکنڈ دیکھو گے یا بھاگو گے یا پھر مڑ کے دیکھو گے یا آ رہا یا نہیں آ رہا؟ بولو بھائی, لب یا آخر والا مضمون رہے گا کہ نہیں؟ تو حسینوں سے اس طرح بھاگو کہ دیکھو کہ مت کہ وہ پیچھے ہے یا نہیں. اپنا پیچھا ہی مت دیکھو, ایسا پیچھا چھڑاؤ کہ اپنا پیچھا بھی مت دیکھو, سمجھ گئے؟ اور تیسرا چوتھی بیوٹی پارلر یہ ہے کہ دل میں بھی نافرمانی کا خیال نہ لاؤ, کیونکہ ہمارا دل خدا پاک کے سامنے مثل سورج کی ہے اور سورج سے بھی زیادہ. تو اگر جب گندے خیال دل میں کوئی پرانا گناہ یاد کرتا ہے اور مزہ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم کیسے نالائق ہو کہ تسبیح ہاتھ میں ہے, داڑھی ایک مٹھی لیے ہو, دیکھنے میں بایزید بستانی, اور دل کے اندر میری نافرمانی. دیکھنے میں بایزید بستانی اور دل کے اندر میری نافرمانی, غیرت نہیں آتی. لہذا شریف بندہ وہ ہے جو دل میں بھی گندا خیال قصدن نہ لائے. اگر آ جائے تو اس میں مشغول نہ ہو, اگر بلا ارادہ آ جائے گناہ کا خیال, پچھلے گناہوں کا بھی ہے یا آگے کیا پیچھے کا حال کا کوئی بھی ہو, نافرمانی کو دل میں ٹکنے مت دو. فوراً کہہ دو, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. آپ کی نافرمانی کی راہ سے ایک دعا سکھا رہا ہوں, روزانہ کعبہ شریف میں کہو, عجم میں رہو عرب میں, کہ اے خدا جب سے ہم لوگ بالغ ہوئے ہیں, کہو
یا اللہ,
اس وقت سے لے کر آج تک,
آپ
کی ناخوشی کے راستے سے جتنی خوشی ہم نے حرام درآمد کی, ہم اس سے ندامت کے ساتھ معافی کی خواہش کر رہے ہیں, اور ہمیں آئندہ ایسی خوشیوں سے پناہ نصیب فرما جس سے آپ ناخوش ہوں. اس خوشی سے ہم پناہ چاہتے ہیں جس سے آپ ناخوش ہوں. ہاں, اتنے تعلق کی بات. آپ بتاؤ, مالک کو خوش کر کے رب العالمین کو اپنا دل خوش کرنے والا بندہ کیسا ہے؟ گندا ہے یا نہیں؟
گندا ہے بہت.
بس انشاءاللہ یہ جذبہ ہمت سے کام لو تو اللہ تعالیٰ دل کو وہ نعمتیں دیں گے کہ آپ ان حسینوں کو بھول جائیں گے. یہ سب ہگنے موچنے والی لاشیں, بتا دیا کہ یہ بڑھاپے میں ان کو دیکھ بھی نہیں سکو گے. کمر جھک کے مصرے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. اللہ پر اپنی دل کو فدا کرو بس. تو جو اللہ ساری لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے, وہ آپ کے قلب کو لیلاؤں سے بے نیاز نہیں کر سکتا. جو اللہ ساری دنیا کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے, جو مجنوں کو پاگل کر دیا, اس مولا کو جب دل میں آئے گا مولا تجلیات کے خاصہ کے ساتھ, تو آپ کے قلب میں ساری لیلاؤں سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی, اور بادشاہوں کے تخت و تاج آپ کو بکتے نظر آئیں گے, بلکہ کہیں گے کیا بیچتے ہیں تخت و تاج سراتین, اور سورج چاند کی روشنی کیا فرق بیچتی ہے. کوئی سارے کائنات نگاہوں سے گر جائے گی جب مولا کائنات پا جاؤ گے. دونوں جہاں سے زیادہ مزہ پاؤ گے سلو اختر کو. یہ آج کی یہاں کی آخری مجلس اس سفر کی ہے. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. سمجھ گئے؟ بس یہ پھر نہ کہنا کی خبر نہ ہوئی. یعنی دیکھو, الیکشن میں خطرہ ہے کہ بادشاہ بنو یا نہیں, شادی میں خطرہ ہے کہ وہ لیلا تمہیں قبول کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی, سلیکٹڈ کرے گی یا ریجیکٹڈ کرے گی, خطرہ ہے. بادشاہت میں بھی خطرہ ہے, اور پاپڑ سموسہ بریانی میں بھی خطرہ ہے. ہو سکتا ہے اس میں دشمن نے زہر ملا دیا ہو, ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں السر ہو جائے اور حکیم اور طبا منع کر دیں. ساری دنیا کی نعمتیں علامہ دل خطر ہیں, لیکن مولا کی محبت بے خطر ہے. مولا کی محبت بے خطر ہے, اور دونوں جہاں سے زیادہ مزہ پاؤ گے انشاءاللہ. نوٹوں میں کیا نشہ ہے؟ اللہ کی دولت کوئی چھین نہیں سکتا. ڈاکہ جتنا ڈاکہ ہے وہ نوٹوں پر ہوتا ہے, سونے چاندی پر, مگر کسی ولی اللہ کی ولایت اور دوستی پر ڈاکہ پڑا کوئی چھین سکتا ہے اس کو؟ ہاں بس دوستو ایک ہی فکر کر لو کہ مالک کو ایک سانس ناراض نہ کرو
انشاءاللہ.
اس پر جان لگانے کی بازی کا عہد کر لو. یہ بلد امین ہے, اللہ نے شہر کی قسم کھائی. بتاؤ آج کیا کہتے ہیں انشاءاللہ پھر ایسا مزہ پاؤ گے کہ اختر کو دعائیں دو گے. تو کیا بتا گیا, کیا راستہ دکھا گیا. میری درد دل کی آواز یہی ہے کہ ایک سانس بھی اللہ جنت کا خالق زیادہ افضل ہے یا جنت کا افضل ہے, بولو بھائی. لیکن تقویٰ کی برکت سے یہی مالا کو حاصل کر لو اپنے قلب میں, قلب میں روح میں. مولانا حسین سمجھ میں بات آئی؟ دیکھو بیمار ہوں, بیماروں کو زیادہ قرب عطا ہوتا ہے. یاد کی مخلوق تقریر میں آپ قرب نہیں محسوس کر رہے ہیں. مولانا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بیمار خدا تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے اس صحت مند سے جو زیادہ عبادت گزار ہے. جیسے اس مثال کیسی کہ دو بچے تندرست ہیں, وہ گھر کا سب کام کر رہے ہیں, ایک بچہ بیمار پڑا ہے, اماں وہیں بیٹھی رہتی اور اپنے دامن سے اس کے آنسو پوچھتی رہتی اور دودھ پلاتی رہتی ہے, دوا کھلاتی رہتی ہے. تو بیمار زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے, جس کا اثر آپ لوگ اس طرح تقریر میں محسوس کر رہے ہیں. میں دو دن سے حرم حاضر نہیں ہو سکا, لیکن اس خانہ کعبہ تو حاضر نہیں ہو سکا, مگر صاحب خانہ سے دل میں قرب کی لذت محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محروم نہیں کیا. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. لہذا بیمار ہو جائے تو حسرت مت کرو, انشاءاللہ اللہ ساتھ میں. جیسے عرفات کے میدان میں صاحب کعبہ وہاں موجود ہیں, کوئی کہے ہم کعبہ نہیں چھوڑیں گے, ہم تو کعبہ سے لپٹیں گے, تو بیوقوف ہے وہ. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عرفات کے میدان میں حج ہوگا تمہارا, ہم وہیں ملیں گے, پڑاؤ میں بادشاہ کا وہیں ملے گا جنگل میں, تو پھر بیوقوف ہے جو یہاں گھر میں لپٹا رہے. جہاں بادشاہ رہتا ہے وہی اس کا ریسیڈنٹ ہاؤس ہے, چاہے جنگل میں خیمہ لگا دے. عرفات کے دن جنگل میں خیمے لگتے نہیں, مینا مزدلفہ عرفات. وہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی تجلیات ساری سمٹ کر عرفات اور مزدلفہ اور مینا میں آ جاتی ہیں. جہاں بادشاہ بیٹھ جائے وہی اس کا پریسیڈنٹ اور سلطان ہاؤس اور دارالخلافہ دارالسلطنت وہی. اب آپ لوگ اٹھیے جلدی تاکہ پھر میں اپنی برک مار رہا ہوں مگر برک لگ نہیں رہی. برک مار رہا ہوں مگر برک لگ نہیں رہی. آپ لوگوں کی برکت تو قیامت دیکھ رہا ہوں.